نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رشد رشدي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب العالمين فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه تسليما السلام علیکم السلام علیکم یہ بات تو طے شدہ ہے رب عظیم نے انسان کو اپنی ساری تخلیق پر فضیلت پہنچی ہے اور انسان تقریب والی کا ایک شاہکار ہے اس کی فضیلت کی متعدد چہرے اور متعدد پہلو ہیں لیکن ازل سے جس پہلو پر جس کی فضیلت کا اظہار فرمایا قدرت والی ہے اور پھر اس پہلو میں کیا کیا رنگا فریدیاں بے سکتے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے تو خیر رونما ہوئے ہماری آج کی اس محفل کا بابرکت محفل کا موجود ہے اللہ کریم ہمیں اس موضوع پر صحیح سمجھ اور خلوص سے دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا ہوں گا جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظیم کا تعلق ہے تو آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کا وصف کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں غالب نے اس موضوع پر بالکل بجا کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بجستہ گزار کے آزاد پاک مرد وادان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی ساری عظمتیں انسان کی ساری شرافتیں انسان کے سارے مقام و مرتبے کیا ہیں خاک کفے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کے اوصاف جمیلہ کی کو احاطہ کر سکے تو ہم اصول برکت کے لیے اس موضوع پر اللہ کریم سے یہ مدد چاہیں گے کہ ہمیں ہماری حیثیت سے پڑھ کر حضور کے شان کے مطابق آپ کی مدد کرائی کرنے کی توفیق عطا ہو تخلیق آدم کے وقت کی بات رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو یہ خبر دی روئے زمین پر میں اپنا ایک نائب خلیفہ پیدا کرنے چلا ہوں تو کہنے لگے ذاکر کریم تجھے کیا ضرورت ہے؟ زمین پر جو پہلے سے مخلوق تھی اس نے زمین پر خون خرابہ کیا، فساد کیے، کیونکہ انہیں جنات کی زندگیوں سے یہ تجربہ حاصل ہو چکا رہا ہے. پھر اگر کوئی ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جس کا مسکن زمین ہوگا، جس کی غذا مٹی سے ہوگی، جو زمینی پانی پیے گا، زمینی ہوا میں سانس لے گا، تو یقیناً وہی اثرات وہ بھی اثر کرے گا جو اس سے پہلی مخلوق نے کیے. تو زمین میں پرویزی کرے گا، فساد پھیلائے گا. خدایا ہم تیری تعریف کے لیے کیا کم، ہم تو ہم بہرا ہر وقت ہم وقت تیری ہی ذات کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا ہندی آ جاؤں ماں لاتا میرا علم وسیع ہے اور تمہاری بات محدود ہے، نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں. پھر اس اظہار عظمت کے لیے، اپنی تخلیق کی عظمت کے اظہار کے لیے رفت جلیل میں سیدنا آدم علیہ السلام علیہ السلام والسلام کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا ہوا. علم آدم اسماء اللہ، یہ ہمارا اظہار بیان جو ہے یہ بھی علم الاسماء سے ہی بنتا ہے. ہر لفظ کسی کیفیت کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی طلب کا نام ہے، کسی آرزو کا نام ہے. ہر لفظ اپنے اندر ایک نام ہونے کی حیثیت رکھتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال کا درجہ تمام عطا فرما کر رب العالمین نے فرشتوں کو دعوت دی کہ کیا تم ان اشیاء سے، ان حقائق سے تم خبر رکھتے ہو؟ انہوں نے اپنا اظہار پیش کیا کہ بتایا ہماری کیا حیثیت ہے، جو آپ نے بتایا تو ہم جانتے ہیں، جو آپ کی بارگاہ سے عطا نہیں ہوا اس کے متعلق ہمارا جاننا کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم کیسے جان سکتے ہیں؟ رب جلیل نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ انہیں سنائیے، آپ جانتے ہیں. تو جب حضرت نے وہ تمام چیزیں جن کا علم اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا، اظہار فرمایا ان کا، اللہ کریم نے بجا طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے کہتا تھا ہندی عالم و مالا کار میں وہ حقائق جانتا ہوں جو تمہاری رسائی سے، تمہاری تصرف سے بہت دور. یہ عطائے علم جس کی بنیاد تخلیق آدم علیہ السلام علیہ السلام والسلام پر رکھی گئی، اس کا کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کمال کا وہ درجہ ہے حضور کی ذات گرامی کہ آپ ہی کا شان ہے. اور یہ صدر صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے کہ ارشاد فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی علوم کا دو پہلو، علوم انسانی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کا تعلق جس کی اپنی ذات، اپنے وجود سے، وجود کے امراض کا جاننا، وجود کی ضروریات کا جاننا، وجود کی تعمیر کے لیے اشیاء اور اس کی غذا کا اہتمام کرنا، اس کی دوا کا اہتمام کرنا، جسے آپ علم الابدان کہہ لیجیے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اپنی انسانیت، اپنے باطن سے آگاہ ہو کر اس راستے سے اس ذات کریم تک پہنچے جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اسے یہ سب عطا کیا. اب یہاں بڑا عجیب تصادم ہوتا ہے کہ جسم کو جاننا اور بدن کی ضروریات کو سمجھنا اور اس کے کمالات کو سمجھنا جو ہے یہ دماغ کا کام ہے، یہ اس کا ایک حصہ ہے اور دماغ کی مادی ہے. اس کے ساری استعدادات جو ہیں، اس کے سارے کمالات جو ہیں وہ اس حد کے اندر ہے جہاں تک مادے کی لڑائی, اور ذات باری اس سے بہت بڑا اور بڑا ہے, بہت بلند ہے, بہت عظیم ہے. اس کی صفات کو یا اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا یا اس کی صفات کو جاننا یہ دماغ کے بس کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات دنیا سے کبھی گم ہوئی تو بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے حکیم اور بہت بڑے بڑے محرر اور بہت بڑے بڑے فاضل لوگ اللہ کی ذات سے آشنا نہ رہ سکے, کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کو جاننے کے لیے دماغ کافی نہیں ہے بلکہ اس علم کا مرکز دل ہے. اور وہ لوگ جو انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے نصیب ہوتے ہیں وہ صرف دماغ کو مطمئن نہیں کرتے بلکہ دماغ کے ساتھ دل کو وہ جلا بخشتے ہیں کہ دل کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں, جس طرح وجود ظاہری کے حواس بیدار ہو کر ہمیں گرمی سردی سے, ہمیں دن رات کے تفاوت سے, ہمیں موسموں کے تفاوت سے, ہمیں خوشی غمی کے احساس سے آشنا کرتے ہیں. اسی طرح جب دل بیدار ہوتے ہیں تو جو حرکت و سکون یہاں ظہور پذیر ہوتا ہے اس کا جو اثر بارگاہ ربوبیت میں مرتب ہوتا ہے اس سے آشنا کرتے ہیں. دنیا جہان کی علوم بدن سے متعلق ہیں, ایسے لوگ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ایمان نصیب نہیں ہوا ان کے علوم سے الگ سے ہوئے زمین پر بہت بڑے بڑے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, بہت بڑی بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور بے شمار شعبے ہیں, ہر شعبے کی لائبریریوں کی کوئی حد ہی نہیں. اس سب کے باوجود ان سب کی چبوکار جو ہے وہ انسان کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہے اور جب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو ان کے سارے علوم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. خود انسان کی اصل کے بارے, ذات باری تو بڑا اور بڑا ہے, خود انسان کی اصل صحت کے بارے کہ یہ آفت کہاں سے آئے, کیوں آئے اور یہ کہاں جا رہا ہے, جب میں غفیر ہے انسانوں کا ایک طوفان ہے, ایک سیلاب ہے جس میں بڑے بڑے نامور, بڑے بڑے آدھی ہمت لوگ زیر زمین چلے جا رہے ہیں, آخر اس کی منزل کیا ہے, یہ کہاں جا کر رکیں گے, یہ انسانوں کا قافلہ کس سمت رواں دوا ہے. اس بات پر بحث کرنا دنیا کے کسی مفکر کے پاس کی بات نہیں. آپ مفکرین اور ماہرین کی علوم کو دیکھیے کہ ہر شہر کے محققین نے بعض تحقیقی نتائج اخذ کیے اور انہیں سند قرار دیا گیا کہ انسان کے جسم کے متعلق, اس کے ساتھ کے متعلق, اس کے اوصاف کے متعلق یہ بات ایک حتمی نتیجہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں نے اس بات کو باطل ثابت کر دیا اور ایک نیا نتیجہ منظر عام پر آیا جو جدید تحقیق کا ما حسن تھا کہ پہلوں کو یہاں ٹھوک کر لگی اصل بات یہ. لیکن یہ اصل بات کبھی ختم نہیں ہوئی, آج تک چل رہی ہے. آج کا سائنٹسٹ, آج کا محقق بے شمار نظریات کو باطل کر چکا ہے جو آج سے پہلے, اور کسے خبر ہے کہ کل گرانے والا انسان کتنی نئی چیزیں دریافت کرے گا جن کے متعلق آج کے انسان کو رائے برابر ہے. یہ دوسرا پہلو ہے انسانی علوم کا. لیکن علوم میں جبری علیہ صاحب السلام و السلام کا حال یہ ہے کہ ہر اس آدمی کو جسے انہیں ایمان نصیب ہوا اور جس کے دل میں زندگی کی حرارت پیدا ہوئی, انہیں ایمان دل کی زندگی کا نام ہے, ہر اس آدمی کو اس جہان تک متعلق کر دیا جہاں انسان کی تکلیف ہوئی. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتلاق کا انتخاب نہیں فرمایا, اس کے لیے مرد عورت کی پابندی نہیں کرتی, اس کے لیے کسی اور خصوصیت کو سامنے نہیں رکھا گیا, بس ایک ہی خصوصیت تھی کہ جس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نصیب ہوا
اس نے جب پیچھے دیکھا تو نہ صرف اپنی ذات اپنی نظر کو دیکھا بلکہ وہ عالم عمل تک اور عالم خلق تک دیکھتا ہی چلا گیا. اور جب اس کی نگاہ کو سامنے وسعت بخشی تو یہ کمال آیا کا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک عام مسلمان جب سامنے نگاہ کرتا ہے تو صرف انسانی زندگی کو نہیں دیکھتا بلکہ دنیا پر ہونے والے کام کا وہ نتیجہ دیکھتا ہے جو اللہ کی حضور رکھتا ہوگا. اسی پر بس نہیں کرتا, انسانی زندگی کو دیکھتا ہے, انسانی موت سے اس کی نگاہ گزرتی ہے, عالم برزخ کو دیکھتا ہے, میدان حشر کی حقیقتوں کو جانتا ہے, اور جنت و دوزخ تک ایک عام مسلمان کی نگاہ پڑتی اور پھیلتی چلی جاتی. آپ پورے زمین کے فضلاء کو اکٹھا کر لیں, سارے جہان کی علوم مل کر اس اگلا مسلمان کی نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو پڑھا لکھا نہیں ہے, ایک گٹریا ہے, ایک چرواہا ہے اور کسی جنگل میں چند بھیڑے چلا رہا ہے, اس کے پاس یہ خزانہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری جو عطا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم میں تقسیم. ذات نبوت کا دوسرا پہلو اس سے بھی عجیب کا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر جس طرح علم و اندام سے واقف ہے ان سب اصولوں پر عمل نہیں کرے, یہ ممکن نہیں ہے. بیسوں ڈاکٹر ایسے دیکھے جا سکتے ہیں جو جس کام سے دوسروں کو منع کرتے ہیں خود وہ کام کر لیتے ہیں. سینکڑوں ڈاکٹر, ایک معمولی سی بات آپ دیکھ لیں کہ سارے ڈاکٹر اس بات میں متفق ہیں سگریٹ تو پیے جائیں, لیکن سینکڑوں ڈاکٹر سگریٹ پینے والے بھی رہتے ہیں. حالانکہ یہ دنیا پوری ادا کرتے ہیں, ایک معمولی سی بات ہے. اسی طرح بے شمار اشیاء ایسی ہیں جو وہ دوسروں کو ان کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس کی پرواہ نہیں کرتے. کمال یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا فرمائے ہوئے علوم کا کہ جس شخص تک آپ کی برکات پہنچی وہ علم اس کا حال بنتا چلا گیا, اور وہ شخص صرف دوسروں کو بات کہنے کا ہی مستحق ٹھہرا بلکہ وہ سراپا تصویر بن گیا ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور تاریخ عالم میں انسانوں میں ایک ایسا انقلاب پر ماں ہوتے دیکھا کہ ڈاکو اور لٹیرے عادل بن گئے, جاہل فاضل بن گئے, خانہ بدوش بدو روئے زمین کے صدر اول کے حکمران قرار پائے, زمین کی فصل ہے ان کے قدموں تلے سمٹ گئے, پہاڑوں کی بلندیاں سر منہ ہو گئے اور سمندر پایاب نظر آتے ہیں. جس طرح ان فرزانوں کا رخ ہوتا ہے, کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ نے فاتحین عالم پڑھا ہوگا, قرآن حکیم بھی یہ نقشہ بیان کرتا ہے فاتحین عالم کا کہ جب فاتح فوجیں کسی شہر میں داخل ہوتی ہیں اب سب وہ اسے تہ والا کر کے رکھتے ہیں, بجا جو ہے جس کا کہا ہے ہاں ادھیتا, اور وہاں کے بڑے بڑے نامور لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے. لیکن یہ ایسی فوجیں ہیں جو حضور کے آنے سے پہلے تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر تھے, ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے, ایک دوسرے کو لوٹتے تھے, گھر کراتے تھے, عزتیں برباد کرتے تھے. لیکن آج جب وہ نکلے حضور کے اتباع میں اور آج کی غلامی کا کلاوا گلے میں ڈال کر تو جس ویرانے سے گزرتے ہیں تم کھلا دے جاتے ہیں, جس آبادی میں پہنچتے ہیں وہاں سے ظلم رخصت ہو جاتا ہے, عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے, نہ صرف مومن بلکہ کافر کو بھی تاریخ انسانی میں کہیں امن نصیب ہوا کہ مسلمان فاتحین کے زیر تسلط ہوتا. اور کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ربع صدی میں حضور کے حکام نے روئے زمین کی معلوم جو تاریخ تھی اس میں سے تمام روئے زمین کا تین چوتھائی حصہ پتا کر دیا, اور چین سے لے کر اسپین تک اور سائبیریا سے لے کر جنوبی افریقہ تک اس سلطنت کی حدود تھی, جو ایک ربع صدی میں مسلمان فاتح نے دنیا کے سامنے پیش کی اور مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا امیر اس ساری سلطنت پر فرما روائی کرتا تھا. یہ کہتے لوگ تھے, ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ فارس کا ایک طالب مدینہ منورہ حاضر ہوا, پیغام لایا تھا امیر المومنین کے لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور گرامی تھا, فارس کے ساتھ جنگیں زوروں پر تھی. تو وہ اپنے تخیل میں اپنے خیال میں غلطہ چلا آ رہا تھا کہ مدینہ کیسا شہر ہوگا جو پائے تخت تھا مسلمانوں کے دبی کا اور مسلمانوں کے سلطان اور امیر کا. پھر اس نے ساری زندگی جس طرح اپنے بادشاہوں کو ہے کوشی میں رنگین محلوں میں اور اس حالت میں دیکھا تھا, اس کے ذہن میں کوئی تصور تھا پہرے دار ہوں گے, شور و شرابہ ہوگا, بہت بڑے محل ہوں گے, امیر تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ لمبا راستہ ہوگا, فوجیں سفارا ہوں گی, تعلیم پیچھے ہوئے ہوں گے, غلاموں نے سونے کے زیور پہن رکھے ہوں گے, تب وہاں تک رسائی ہوگی. تو جب اس کے سامنے مدینہ منورہ کی منور بستی آئی جو کچے گھروں پر مشتمل اور 3000 کی کل آبادی کا شہر, تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ اتار اس پر سلط کدھر ہے. بتایا گیا کہ مسلمانوں کا امیر تو یہی رہتا, یہی مدینہ کا رسول ہے. اس نے پوچھا شاہی محل کہاں ہے. کہا گیا جب شاہ ہی نہیں ہے مسلمانوں میں تو شاہی محل کہاں ہوگا. مسلمانوں میں تو امیر ہوتا ہے یہ سب قادم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور حیثیت مسلمان تو سب مسلمان برابر ہے. یہ تو انتظامی معاملہ ہے, اس کے لیے ایک امیر بن جاتا ہے وہ جسے بناتے ہیں. ملیں گے کہاں؟ انہوں نے کہا اس کا بھائی تخت وہ ایک مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. مسجد نبوی میں حاضر ہوا. آج تو الحمدللہ مسجد نبوی کی شان و شوکت دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کو لرزہ برفدان کر دیتی ہے, اور ایسا روپرور نظارہ ہے. آج اس کے دوسرے دور میں بھی آپ کسی کونے پہ کھڑے ہو کر ایک دن یہ مشاہدہ فرمائیے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو مسلمان کس طرح لپکتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. دنیا میں محاورہ ہے جس پر مانے شما پہ لپکتے ہیں, لیکن وہاں یہ محاورہ بند ہوتا ہوا نظر آتا. اس طرح لاکھوں انسانوں کا جمع غفیر ہر گلی ہر کوچے ہر موڑ سے نکلتا ہوا اس طرح اپنے دھیان میں اپنے کلبی کیفیت لی ہوئے اس طرح رواں تمام ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا راستہ نہیں ہوتا. اور چند لمحوں میں, یہ عجیب ترین بات ہے, چند لمحوں میں اقامت ختم ہو جاتی ہے اور لاکھوں مسلمان سب پستر نظر آتے ہیں. دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی حکومت اپنی تربیت یافتہ فوج کو بھی اتنے کم وقت میں اس طرح سے سفر آنے کر سکتے. یہ سب کیا ہے؟ انہیں کس نے یہ آزاد سکھایا؟ کون انہیں مجبور کرتا ہے؟ کون ان سے یہ کہتا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہستی جو دلوں کو اس طرح جذب کرتی ہے کہ جتنا دل سے شوہر کو جذب کرنے کی اتنی طاقت ہے. تو اس نے اس وقت کی مسجد نبوی کی اس عمارت نظیر کو تلاش کیا, نہ پایا. اس نے پوچھا مجھے تو بڑا جلدی اور بڑا ضروری پیش ہونا تھا. تو اس نے کہا کہ ابھی فارغ ہوئے ہیں, دوپہر ہے, چند لمحے کیسولا فرمائیں گے. اس طرف کو گئے ہیں بازار کی طرف, ادھر دیکھو. اس کے ساتھ جو آدمی گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحے سن کر نبوی کا اتباع کرتی اور شب و روز کی محنت کرنے والا وہ مجاہد چند لمحے آرام کرنے کے لیے کسی بزرگ کے سائے میں لیٹا. بزرگ کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ بہت بلند ہوتی ہے, پھر چند پتے ہوتے ہیں. آپ کی آنکھ لگ گئی اور سورج تھوڑا سا اس کا سارا روپئے موڑ سے ہٹ گیا. پریشانی سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھڑک ڈھڑک کر ریت میں جذب ہو رہے تھے. تو وہ کھڑا ہو گیا, اس نے دیکھا اور بڑا تاریخی جملہ. وہ کہنے لگا میں اور تو کچھ نہیں جانتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ شخص
اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے جسے اس طرح کھلے صحرا میں نیند نے آ لیا ہے.
ہمارے ہاں بڑے بڑے خلاطین ہیں, فوجیں پہرا دیتی ہیں اور نرم ترین بستروں پر انہیں نیند نہیں آتی کہ ریت کا ہر شخص ان کا مقروض ہے, وہ ظلم کرتے ہیں اور ہر شخص اپنا قرض چکانے کی فکر میں ہے, وہ ان سے چھپ کر دیتے ہیں. اور یہ کیسے لوگ پیدا کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دشمن بھی جن کے زیر سارا انصاف پائے. تعلیمات نبوی کا اور قرون کا اثر یہ تھا کہ دل بدل گئے, آرزوئیں بدل گئی, خواہشات بدل گئی, انسانوں کی قدم قامت ہو رہی, چہرے ہو رہے, لیکن اندر سے انسان بدل گئے. حتیٰ کہ کسی کافر کو دکھ ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ درختے تھے کہ کافروں پر بھی ظلم ہوئے زمین پر نہیں ہونا چاہیے, کہ زمین اللہ کی ہے, مخلوق اللہ کی ہے, اور جو حق اللہ نے کسی انسان کو دیا ہے وہ کسی دوسرے انسان کو اس سے چھیننے کا کوئی نہیں چاہتا. پھر تاریخ عالم گواہ ہے اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 24 لاکھ مربع میل اور ایک روایت کے مطابق 47 لاکھ مربع میل علاقہ بتا رہا ہے. اس پورے علاقے سے کسی ایک غیر مسلم عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی, کسی ایک غیر مسلم کی فریاد سنائی نہیں دے رہی کہ مسلمان سپاہی نے اس پر ظلم کیا. حتیٰ کہ آپ گوشے گوشے سے دیکھیں تو کافر کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف دوڑ کے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امن و سلامتی کا, عافیت کا اور جو جہاں کی راحت کا مطلب ہے. یہ برکات کی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ادیان عالم کا مطالعہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں جو مذہب بنے اور انسانوں نے ایجاد کی ان میں تو روزے افضل سے ہی یہ بات شامل نہیں رہی, ان مذہبوں کی بات کہ جو واقعی انبیاء ہیں وہ انسانیت کو دیے تھے, لیکن ان کا زمانہ جب بیتا اور وقت گزرتا گیا تو ادبار زمانہ نے اس میں آویزشیں کی اور اصل حقائق انسان گم کر بیٹھے اور وہ رسومات اور بدعات میں کھو گئے. تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ اب ہر مذہب میں انتہا پر ایک اور انسان کھڑا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان آئے. اب ان مذاہب کو چھوڑیے جو انسانوں نے ایجاد کیے, ذرا ان مذاہب کا جائزہ لیجیے جو کسی زمانے میں واقعی آسمانی تھے, مطلب عیسائیت کو دیکھ لیجیے. آج وہ بھی اس سطح پر ہے کہ پادری مخلوق اور فارغ کے درمیان کھڑا ہے, قوم کا وجود درمیان میں ہے, لوگ اس کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کرتے ہیں اور وہ معاملہ رب العالمین سے کرتا ہے. یہ سارا نظام اس طرح سے ہے کہ ہر عیسائی کو پادری تک رسائی ہے, خود سے آگے پادری نہیں رہ سکتا. اسی طرح آپ یہودیت کو دیکھیے, ہر آدمی راہب تک پہنچتا ہے, اس سے آگے راہب کی بات ہے. دیکھیے جس طرح علم کے درمیان آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو پکڑ کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیا, درمیان میں کوئی نہیں, ایک کمزور سے کمزور, غریب سے غریب, ہر پر سے ہر پر, اور ایسا کیا دوسرا آدمی جس کی بات گھر میں بھی کوئی نہ سنتا ہو, جب بارگاہ روحیت میں حاضر ہوتا ہے تو ایک اللہ اکبر کہہ کر سارے جہاں سے مستقبل ہو گئے سب کو. انسانوں میں تو یہ کمال نہیں تھا, یہ تو اس طرح کو گئے کہ آپ جیسے نبی سے پہلے کا زمانہ دیکھیں کہ کسی کو وجود باری کی خبر نہیں ہوتی. زمانہ ایسا سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے ایسے فطرت میں جو بتوں سے بیزار تھے, سیرت کی کتابوں میں اور حدیث مبارکہ میں تاریخ میں ان کے اثرات ملتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے تھے. ظاہر قبر میں جو خیر ایک شخص تھا مکے میں رہتا تھا, وہ کہتا تھا یار یہ کیا مطلب ہے, ارب تو مباحدہ تو کائنات کا کوئی ایک ہوگا کہ تم نے ہزاروں کیسے کھڑ لیا، یہ ہزاروں ایک پاس میں کیسے متفق بولتے ہیں کہ سورج آج اتنے بج کر اتنے بجے اتنے سیکنڈ سے شروع ہوگا، یہ کیسے طے کر لیتے ہیں تمہارے اتنے پرور کے بعد، یہ کیسے طے کر لیتے ہیں کہ فلاں کو روٹی دی جائے جس پہ ہم آپس میں لڑتے کیوں ہیں، کسی نہ کسی بات پر اس کا ٹکراؤ ہو جانا چاہیے، اس میں پوچھی نہیں رہی ہے، یہ ایک ہستی ہے جو فیصلے صادر فرماتی ہے، اس سے کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں، اگر تم واحد ایک تو رب ہو سکتا ہے ہزار نہیں ہو سکتا، اور یہ کوئی چیز نہیں ہے جب باتیں تقسیم کر دی جائیں کہ اولاد کسی ایک کو خوش کرنے سے ملے، مال کسی دوسرے کی رضامندی سے ملے، صحت کے لیے کوئی تیسرا دروازہ ڈھونڈنا پڑے، تو اس طرح سے تو انسان اتنے بہت سے دروازوں کو تو راضی نہیں رکھ سکتا، وہ کس کس کی غلامی کرے گا، یہ چیز نہیں ہو سکتا، پھر وہ کہتا تھا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ جمیلا، میں یہ لاکھ دوسرا سب کو چھوڑتا ہوں، سزا میں کلیا پارے مجھے بصیر ہوں، جس انسان کو رب نے کریم نے جس میں بصیرہ کا عطا فرمائی وہ ایسا ہی کرے، لیکن وہ رحیم لکھتے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ میں آگا تھا تو روتا تھا، کہتا تھا تیری ذات ہے لیکن میں نہیں جان سکے تھے، تیری عبادت کرنا چاہیے لیکن مجھے خبر نہیں ہے کیسے کرنا، تیری اطاعت ہی میں ہماری بھلائی ہے لیکن مجھے کون بتائے تو کس بات پہ راضی ہوتا ہے، کون سا کام تیری اطاعت ہے، کون سا کام تیری لاپرواہی ہے، پھر اس نے دور دراز سفر کیے، اس کی سوالے میں ملتا ہے کہ وہ عیسائیوں کے علماء کے پاس کیا، یہود کے راہوں کے پاس کیا، تو سب نے اس نے یہی کہا کہ ہمارے پاس ایک بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے علوم سے وہ ختم ہو چکے ہیں ہم تیرے رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں، اگر تو رسومات کی پیروی چاہتا ہے تو ہم تجھے بتا دیں گے، لیکن حقائق اگر چاہتا ہے تو وہ ہم بھی ہو چکے ہیں تجھے انتظار کرتا ہوں، تو جو لوگ شروع سے دل سے یہ چاہتے بھی تھے پھر وہ بیت اللہ شریف میں تھوڑی سی مچھی ہاتھ سے اٹھا کر اس پہ پیشانی رکھ دیتا تھا، روز رکھتا سارا گزار کے بتایا تو ہے لیکن میں نہیں جانتا کہاں ہے، تو کیسا ہے کس بات کرا دیتا، اتنا اہم وہ مسئلہ تھا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مکمل بڑے سے بڑا فلاسفر اس گرہ کو نہ کھول سکتا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور مستوروں سے کل نہ سکتا وہ راج کنڈلی والے نے سمجھا دیا جاتے تھا، مولانا زبر علی خان نے اس کی خوب توجہ فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی فراوانی کے لیے کہ اب یہ بات ایک ادنا مسلمان بھی بنوا چاہیے، اور اس بے عملی کے زمانے میں بھی کون ہے وہ مسلمان جو حلال و حرام سے واقف نہیں، جو پاک اور ناپاک کو نہیں جانتا، جسے فرض سنت واجب کی تمیز نہیں ہے، میرے نارے سیال کے مطابق روح زمین پر کوئی کرنا بہت اچھا نہیں ہوا صحیح اور برائی میں تمیز کر سکتا، یہ کس کا درم ہے، یہ بھی تمہارا درم ہے آتا کے بعد اب تک کر چکے، یہ ادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی علوم کی ہمگیری اور گہرائی کا یہ پہلو ہے کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو جسے کلمہ طیبہ کا تعلق حضور سے نصیب ہوا، یہ سارے علوم پہ یک آج اس کے سینے میں پیدا ہو گئے، اور مزاجن اور نمر اسے بھلائی اور برائی میں تبدیل کرنے کا ایک ایسی کیفیت حاصل ہو گئی کہ اگر سے گناہ ہم کر لیتے ہیں لیکن گناہ کے گناہ ہونے سے ہم نہ آج آئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنا مناسب ہے، یہ ہمیں کس نے بتا دیا، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے ہوئے ان کی گہرائی، پھر عجیب بات ہے آپ کا انداز یہ تھا عطا فرمانے کا، ایک صاحب یاد ہوتے ہیں مسجد نبوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے سوال فرمایا کیسا سختا نہیں کیسے آج کا دن کیسا ہے تمہارا، یا رسول اللہ اللہ کے ساتھ ایمان آپ کی رسالت پر ایمان آخرت پر ایمان کے ساتھ ہے میرا دن،
فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ شخص جو حضور کے سامنے کھڑا تھا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ان قدموں پہ کھڑا ہوں،
میں انسانوں کی تکلیف سے لے کر ان کی انتہا تک کے معاملات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں موت سے گزرتے انسانوں کو دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں برسوں میں پلنے والوں کے حالات دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں میدان حشر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں کو اور مستیوں کو الگ الگ دیکھ رہا ہوں۔
آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کے لیے واقعی بہت بڑی چیز ہے کہ تو ایمان کرتا ہے۔
اب آپ دادا فرمائیے ان روح کی وسعت کا جس نے ایک بدوی کو ایک سہرہ رسید کو وہ وسعت نے نظر عطا فرمائی کہ دو عالم اس کی رضا کے سامنے اپنی وسعتیں کھو بیٹھے۔
وہ تو انسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا عالی کو جانچنا چاہیں تو علوم کی انتہا یہ ہے کہ آپ جس ہستی کے بارے جاننا چاہیں اس کے اوصاف سے کما حق ہوا کا ہو۔
یہ آگاہی جو ہے یہ ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے جہاں آنا ہے دل میں، جسے محبت کہتے ہیں۔ محبت وہ نصیب ترین جذبہ
جو ہر دل کو نصیب ہے۔ انسان بظاہر انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے سینے میں پتھر رکھا ہوگا،
انسان بظاہر انسان ہوتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے لیے بڑے بڑے خطرناک بم ایجاد کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے لیے، انسانوں کے تحفظ کے لیے تباہوں کا ہتھیار بناتے ہیں،
لیکن وہ خلوص، وہ محبت،
وہ لطافت جو کسی دوسرے کے دکھ پہ انسان کو کر پا رہے وہ نہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا عالی کا اندازہ کرتا ہوں تو آپ انسانوں کو چھوڑیے، حدیث شریف کا، بخاری شریف کا ایک معروف کا کیا جسے آپ نے بار بار سنا ہوگا، وہ بڑا یہاں سے ہی بیٹھتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں تھی،
محراب عالی کے قریب حضور کے کنے کا سکون جسے حنانہ کا نام دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ایک مشک لکڑی تھی جس میں آپ اپنے لکڑی کی ہونے کے آثار اور کراوت اور درخت ہونے کے آثار بھی موجود نہیں تھے، جس کی جڑیں نہیں تھی، شاخیں نہیں تھی، اس پر پھل نہیں تھا، پتے نہیں تھے، ایک مشک تنا تھا جو مسجد کے چھت کا بوجھ سہار کر کھڑا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تو آپ کھڑے کھڑے پشت مبارک کبھی اور کبھی پہلو مبارک اس کے ساتھ دیکھ لیتے۔
دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ملتے ہیں اور سب سے بڑے عجائبات وہ ہیں جن کا ذکر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا،
انہیں معجزات کہا گیا قرآن کریم کی زبان، اس لیے اگر انسانی ان کو سمجھنے سے عاجز آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کی چھڑی کو لے لیجئے کہ پھینکی کتنا بڑا اجتہا بنتی کہ لاکھوں کروڑوں ان کے لیے اور رسوں کے بنے ہوئے اجتہاؤں کو نکل گئی، لیکن جب آپ نے ہر مبارک لے لی تو اتنی ہی چھڑی تھی، چھڑی کا حجم نہیں بڑا تھا، ان کو لاکھوں رسیاں کو لکڑیاں اور گیلیاں بنے کہاں آئے وہ۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا بے شمار جو بہت بڑا وسیع میدان بھرا ہوا تھا اس سارے کو نکل گئے، اور جب آپ نے پکڑی تو وہ چیزیں اصل میں پناہ ہو گئی، ان کا وجود باقی ذرا چھڑی کے وجود میں کوئی فرق نہیں پڑا۔
لیکن چھڑی باہر دور الحا کو گلے کر اس نے الحا کر رہا،
یہاں عجیب بات ہے کہ یہ ستون انسان نہیں بنتا لیکن محبت کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ چند فٹ کا فاصلہ معروف سے برداشت نہیں کرتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نگری نگری رہتی ہے، پشت تنا ہی رہتا ہے، لیکن اس میں عشق و محبت کے لطیف ترین جذبات اتنی شدت سے آ جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں, آپ کے الفاظ مبارک سن رہا ہے, جمال مبارک سے وہ سیراب ہو رہا ہے, وہ انوارات جو حضور کے سینے اندر سے پھوٹتے اسے نہال دیے دے رہے, اس کے باوجود وہ چند فٹ کا فاصلہ جو آپ ممبر کے جلوہ افروز ہوئے اور ستون اور ممبر کے درمیان جو چند فٹ تھے انہیں وہ ستون برداشت نہیں کر پایا. بخاری شریف میں موجود ہے کہ ستون رویا اور اس طرح رویا کہ مولانا نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح ہے نام نگر ہجرے رسول لال ہارے کہ اس نے بڑے بڑے سارے رقم لوگوں کو چکرا کر رکھ دیا چیزیں دور تک سنائی دیتی, یعنی کسی نے کشمن سنی یا کسی نے باطن کی نگاہ سے دیکھی, بلکہ اس طرح سے لاتا تھا کہ مسجد سے باہر تک آواز جاتی تھی اور درم کی انتہا دیتی. وہ ہستی جس کے نقش سفے پار میں ساری کائنات قربان کی جا سکتی, اس خشک لکڑی کی طلب کو بے آپ نہیں رہے, کشنا نہیں رہے, خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ممبر عالی سے اتر آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو سینے اندر سے رسوا دیا. اتنا باکمال ہے وہ وجود اندر کہ جس نے اس خشک تنے کو نہ صرف حیات دی بلکہ شعور کی وہ گہرائی تھی جس سے کروڑوں انسانوں کے دل معلوم ہے جنہیں حضور کا کلمہ نصیب نہیں. اور صحابہ کرام گھر فرماتے ہیں بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور اس پر سستے شفقت کہتے تھے تو دادا چپ نہیں ہو گیا, بڑی دیر تک جب سونے لے کر رہا, جس طرح آپ کسی بچے کو پہناتے رہے تو وہ سسکتے سسکتے جا کر چپ ہوتا ہے. چپ ہوا تو حضور نے پوچھا اگر تو چاہے تو میں دعا کروں گا تو شاداب اور سرسبز درخت بن جائے اور کسی باغ کی زینت, لیکن اگر تو چاہے تو میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلوں گا. کرم کی انتہا دیکھو اور تمنا اور دکھ دیکھو کہ وہ لکڑی بھی کہتی ہے رسول اللہ مجھے ہم رکاب فرمائی ہے آپ کے قدموں میں رہوں یہ میرے لیے شادابی ہے, میں باغوں میں چل کر جا کروں آخر کو ہر بات منا کی نظر ہوگا مجھے اپنی بقا آپ کے قدموں میں نظر آئے. حضور نے فرمایا اسے یہیں میرے ممبر کے پاس سفر کر تو کرم دیکھو نبی رحمت کا, مسجد سے باہر نہیں پھینکوایا جس ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے فرمایا اسی کے ساتھ اسے یہاں سفر کر لو میں جنت میں اسے ساتھ لے کے تو پوری طرح اس کا شریف میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف لے جا رہے تھے اور آپ پکچر پر سوار حضور کے معجزات میں سے یہ بات ہے کہ جس سواری پہ حضور سوار ہوتے تھے تو وہ سواری کوئی ناپسندیدہ حرکت نہیں کرتی تھی, دنیا کی تمام سواریوں سے سبک رفتار ہوتی تھی, جب تک حضور اس پر سوار رہتے تھے کوئی سواری پیشاب یا لیک نہیں کرتی تھی. یہ آپ کے معجزات میں سے ایسا ہوتا ہونے میں سب دفعہ خچر بن کا مشن کر دور جا کر صحابہ جو پرکار تھے انہوں نے جھڑکنا چاہا تو حضور نے منع کرنا تمہارے کے مت دیکھو یہ مشرقین کی قبریں ہیں سامنے ان کا آزاد لے کر اس سے برداشت نہ ہو سکتا. ارے انسان کا انسان ہے جان مر جس کے برد کو یہ شہادت نصیب ہوئی اس جانور کی نگاہ دیکھو کتنی دور کو اس جانور نے تو کمال نہیں یہ کمال اس ذات کے آدمی سامنے تھا جس نے خشک تنے کو محبت جیسے لذیذ جذبات ادا کر دیے, جس نے ایک خچر کی نگاہ کو ان کی خسر دے دی جو فرماتا ہے میری سادگی کو مت روکو. حضور جب ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں سوار تھے تو ہر صحابی ہر عالم لگم کر رہا یا رسول اللہ نئے نئی خانے کو روز بخشیے.
تو آپ کے الفاظ ہر چیزیں تو ہلا دیتے ہیں. آپ نے سرکار میں نشان دی تو مت روکو,
یہ معمول ہے اللہ کی طرف سے, یعنی اس فیملی کو بھی اللہ کی باتیں سنائی دیں گی. اس سواری کو جس کی پشت پہ حضور تشریف رکھتے پرواز کی وہاں کوئی نہ تھا, وہ
یہ وہاں بیٹھے گی جہاں سے اللہ حکم دے گا.
اس فیملی کو رب قریب سے بات سننے کا شرف حاصل ہے. اللہ فرمائی نے کس کی عطا ہے, ارے اسے عطا مت کہو, یہ سب سنا رہی ہے تو روزانہ ہے روزانہ.
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم عطا فرمائے
اس نے انسانوں کے دلوں کو تجنجیہ بیماری کی آواز نہ بنا دی.
جو صحابی دوسرے سے کہتا ہے مگر کہاں جا رہے ہو,
یہ نارا اور جنت کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے.
ایسے ہی لوگ تھے,
یہ کفر لوگ اسی صحرا میں رہتے تھے, سر ان کی آواز کان اسی صحرا میں آواز تھے, ان کی ہزاروں نسلوں کو یہی ریٹ آ گئے. ان میں بڑے بڑے نام بادشاہ سوار بھی تھے, بڑے بڑے شاعر اور عدیب بھی تھے, بڑے بڑے شاعر میں فر اور شاعر میں کمال تھے,
کوئی واقع نہیں ہے.
ان کے آواز کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی مثبت اثر پیدا نہیں ہوا. لیکن یہ چند سرپروش جنہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نصیب ہوا اور جن کے قلوب سے رام ہوئے ان برکات سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف فرمائی, ان کے دلوں میں وہ فخر وہ کرم وہ سوالیاں اور وہ طوفان تھے جو دنیا کی اجڑی ہوئی بستیوں اور دور دراز بچوں کو سیراب کرے.
انہوں نے جنہوں نے آبادی بچی
نہ صرف گھروں کو بلکہ تمام سنا انسانی دلوں کو ہر سارے نو وہ امن بخشی کی مدد لیا کے بارے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں مکے مکرمہ میں, جب میں راستے سے گزرتا تھا تو مجھے سلام پڑھا کرتے تھے, ضرور پڑھا
کرتے ہوں جن کے پاس جو میں گزرتا تھا تو مجھ پر درود بھیجتے تھے سلام بھیجتے تھے. ارے پتھروں کو یہ کہوں
یار, یہ درخت کا پتھر کا ستون کا ناکا کا کچر کا کمال نہیں ہے,
یہ کمال اس ذات گرامی کا ہے.
شاہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے قلوب بلادیات کے معقوب میں عجیب واقعہ لکھتے ہیں. وہ اپنے مشاہدات نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو شہر میں پھرتے ہوئے مجھے زمین کا وہ قصہ چاند کی طرح نظر آتا تھا جہاں حضور نے کر میں وہ آگے رکھ پائے. تو میں بچ کر چلتا تھا, مجھے زمین پر وہ لاکھوں چاند نظر آتے تھے جہاں حضور کا قدم پڑا تھا.
اور واقعی جب میں مکہ مکرمہ سے نکلا مدینہ منورہ کی طرف چلا تو نقشے آدمی سے جہاں حضور نے پڑاؤ فرمایا جہاں زمین پر قدم مبارک رکھا وہاں ملتا تھا, لیکن عجیب بات ہے کہ صحرا میں جہاں میری نظر کام کرتی تھی مجھے ہر نظر سے امارات ٹوٹتے ہوئے نظر آتے تھے. فضائے روشن تھی, صحرا کی ریت منور تھی. تو میں نے دعا کی, بارے الہ تو ہی بتا سکتا ہے مجھ پر یہ بھید منتشر نہیں ہو رہا کہ یہ ساری روشنیاں کہاں سے آ گئی, ہر لمحہ خورشید بتاوا کیسے ہو گیا.
تو فرماتے ہیں میرے دل میں الگا ہوا اللہ کی طرف سے کہ جہاں جہاں تک میرے نبی کی نگاہ پڑی ہے ذرات منور ہو گئے. جس طرف نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے, ارے جتنے ذرے سامنے آئے ہمارا جو مستقبل کا آدم اتنی مبالغ نے جو مشورہ دیا ہے وہ بڑا درست ہے.
ہم کمالات سے آدر نہیں کر سکتے, اپنی ذات کو آپ کے مداخانوں کے سب میں کھڑا کرنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے. ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن اس طلب میں مرنا جینا ہمارے آرزو ہے. اب آئیے اور اسی بات میں ہو جائے اس حضور کے تلے سے ہٹ کر ان پتھروں سے ارادہ ہو کر آپ کی سواریوں سے ایک طرف ہو کر ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی بات ہو کر آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں وہ ایک عجیب خطے زمین ہے. شاید آپ کو مجھ سے ان باتوں کی امید نہ ہو, میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں ضرور یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ کے واسطے سے آپ کے وسیلے سے آپ کے نقش قدم پاک کے صدقے میں یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو یہ احسان فرمایا کہ روئے زمین پر جو بہترین ٹکڑا ہے دنیا کے اعتبار سے وہ ہمیں بحثیت پاکستان کے علاقے میں آپ فاضل حضرات تشریف رکھتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا دوسرا خطہ نہیں ہے جس پر انسانی زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بیک وقت پیدا ہوتی ہوں, کچھ برآمد کرتے ہیں کچھ انہیں درآمد کرنا پڑتا ہے. روح زمین پر کشمیر کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا, اگر فردوس پر روح زمین امین ہستو امین ہستو امین ہست, اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے میں یوں پڑھا کرتا ہوں, ہاں فردوس کے بعد روح زمین ہست, جس کی خبر حدیث پاک نے دی ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. یعنی یہ زمین اس زمین کا حصہ نہیں ہے, یہ وہ ٹکڑا ہے جو جنت سے رب کریم نے نازل فرمایا اپنے نبی کے قیام کے, جسے آج وہ چارے کرام ریاض جنہ کے نام سے دیکھتے ہیں. تو میں اس لیے میں تھوڑی سی ترمیم کر کے پڑا کرتا ہوں کہ آپ گھروں سے بدلو ہے زمین ہمیں رستو ہمیں رستو ہمیں رستو, اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. اب اس پہلو سے ہٹ کر دنیا کی مفاد کے پہلو سے روح زمین کا کوئی ٹکڑا عرض پاکستان کے مقابلے پیش نہیں کر سکتا. آپ تاریخ میں دیکھیں جس کسی کی ٹانگوں میں چلنے کی شکل آئے وہ گرتا پڑتا ہر فاتح وہاں تک پہنچنے میں اس نے عمریں لگا دی, مر گئے کل ہو گئے بعد وہاں پہنچے بعد نہ پہنچ سکے, لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جو قوم یا جو حکمران کچھ سکت ملی اسے چلنے کی طاقت ملی وہ خطۂ زمین کی طرف لگتا. آج وہ خطۂ زمین اللہ میں اپنے نام پر اپنے نبی کے نام پر اپنے دین کے نام پر عطا فرما دیا, جہاں ہم خود حکومت کرتے ہیں خود حاکم ہیں خود رہیا ہے خود رہتے ہیں. دیکھیے گلشن سے جگہ جگہ کی ماں آج پاکستان میں مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان کی عزت محفوظ ہے, مسلمانوں کا گھر محفوظ, مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے, لوٹنے کے لیے کوئی کافر نہیں تھا. ڈاکو مسلمان ہے جو لوٹتا ہے وہ محفوظ, جو محفوظ لوٹتا ہے وہ مسلمان ہے, جس کی لوٹتی ہے وہ محفوظ, جو گھر جلتا ہے وہ کسی مسلمان کا ہے, جو اسے دیا سلائی سے کھاتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. ہر مسلمانوں کے سائے آدمت میں تو کافروں نے راحت ہے, مظلوموں کو سہارا ہے, اور ویرانے آباد ہو گئے. کیا یہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی میری سمجھ اس کی وجہ ایک ہی آتی ہے کہ شاید وہ سوز ضرور جو آج بھی مقبل اندرا سے پٹ رہا ہے نہیں, ہم اس سے معلوم تو نہیں ہوتے جا رہے. وہ کل جس نے خوش تنے کو تڑپا کر رکھ دیا کیا ہمارے یہاں ہمارے دل میں ہے؟ اگر ہوتا تو نبی رحمت کی آغوش میں تو سارے جہان کو رحمتیں ملی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے معصوم ہر کیوں ہو؟ لوگ ہماری ہو چکے ہیں سردار تصویروں کے، رواجی جلسوں کے، مضامین لکھنے اور پڑھنے کے، ریڈیو اور ٹیلیویژن پر تقریر کرنے اور سننے کے، لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ تقریر کرنے سے ٹینشن فارغ ہونے والا خود نہیں بدلتا، سن کر اٹھ کر جانے والا کیوں بدل دے گا؟ کیا کلمہ طیبہ میں آواز کو اثر و طاقت نہیں رہی؟ کیا مقبل خضرہ کے آنے بعد کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زحمت العالمین میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیا رب العالمین کے خزانے ختم ہونے کو ہو گئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کمی ہمیں میں چیز نگار کو نہ آ جائے، کچھ نہیں بدلا، خدا ہوئی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ہے، آپ کی رحمت کا سمندر ہوئی ہے، آپ کی عطا کا عالم ہوئی ہے، اگر بدل رہا ہے مسلمان تو شاید تو اپنی جگہ سے ہٹ سکے۔ آج ہم سب کچھ بنتے ہیں، سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں، فلاسفر بھی بنتے ہیں، نامور بھی بنتے ہیں، شاعر و ادیب بھی بنتے ہیں، لیکن نہیں بنتے اگر تو مسلمان نہیں۔ مسلمانی ہمیں بطور مزاج اتاری ہے، جب تک بند اسی میں ایک حادثہ ہے جو ہمیں مسلمان کر گیا۔ خدا خاصہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو وہیں پڑ جاتے، وہیں چلے جاتے، دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا ہمیں، کہ مسلمان گھر میں جنم لینے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز جو ہمارے کانوں نے سنی وہ تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ اس کے بعد آج ہمارے دل اس برسات سے پانی کیوں ہے؟ آپ تجزیہ کریں، اپنا ہاتھ پیچھے چلے تو ہم انسانوں کو اسی ظلم و جور، اسی معاشرت کو برقریت میں مبتلا دیکھیں گے حضور کی بعثت سے پہلے۔ یہی حال تھا پوری دنیا میں بھی اور جزیرہ العرب میں بھی، کہ اڑوس پڑوس والے ہی لوٹتے تھے، ایک دوسرے کی قدریں کرتی تھی، ایک دوسرے کی قدریں تباہ ہوتی تھی، ایک دوسرے کو ہی رسوا کیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور جلوہ خور ہوئے تو اللہ فرماتا ہے اللہ میں نبی رحمت کا وجود مسعود کیا آیا، ارے محبت کے سمندر ٹوٹ کر کر، اور وہ دل جو نفرتوں کی جہنم دار رکھے ہوئے تھے محبتوں کے بلہائے کا رنگ سے کھل اٹھے۔ بعض پختوں میں نعمت ہی یہ پارا تو اگلی صبح جشن عالم نے دیکھا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے انسان کی تکلیف برداشت نہیں، اور مسلمان مسلمان کے لیے تو سراپا رحمت سراپا احسان تھا۔ اب شاید وہ تعلق جو ہمارے قلوب کا حضور سے استوار ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑتا گیا، جتنا جتنا وہ کمزور پڑتا گیا اتنی اتنی وہ پہلی حالت نام کر آنا شروع ہو گئی جو حضور کی وجہ سے پہلے تھی۔ ابھی ہم زیادہ نہیں گئے، ابھی ہماری مساجد ہزاروں سے مکمل ہے، ابھی سلام و سلام کی سزائیں گونجتی ہیں، ابھی ہمیں تلاوت اور کرن کی آواز آتی ہے، ابھی ہم بہت دور نہیں گئے۔ لوگوں ہم پلٹ سکتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی اتفاق نہیں ہوگی۔ اس کا حل یہ ہے کہ میں خود کو لوٹا ہوں، آپ اپنے آپ کو واپس آواز دیں، میں بھی آپ بھی مل کر چلے اسی دروازے پر جہاں سے اسلام اور ایمان ہمارے لیے سورج کی طرح طلوع ہوا ہے۔ ہم اسی چوکھٹ میں بولتا تھے جو ہمارے ہونٹوں کو شیرینی ادا کرتے، جو ہمارے دلوں کو درد آشنا کرتے، جو ہمیں کفر کے بازو دے، جو کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہو، اور درد دل دے جو اللہ کی ساری مخلوق پر شفقت نشاور کرنے کے لیے۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا گروہ بنے گا، کوئی ایسی جماعت پیدا ہوگی، کوئی ایسی حکومت آئے گی جو لوگوں کو کو پڑتا ہے کہ لوگوں کے حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ جماعتوں کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ہر فرد کا اختیاری فعل ہے۔ میں اپنے آپ کو بدلوں، آپ اپنے آپ کو بدلے، بھلا کتنا کا دل چاہتا ہے کسی میں ضرورت جو آج یہ اعلان کر دے کہ میں اپنی پوری کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ صرف کروں گا، اور میں اپنے شب و روز میں کی کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جو حضور کو پسند نہ ہو۔
اگر کوئی سیاسی نہ ہو کٹ کر دے،
کسی کے خلاف کیچڑ اچھال رہا ہوں تو میں اسی ٹرین پر بیٹھ کر کسی مسلمان میں کافر ہونے کا فتوا دے دیتا ہوں، لوگ نعروں سے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ بڑا کام کیا۔ لوگوں کو تھوڑی سی فرصت ہو، اگر ایک آدمی بلند آواز سے درود پڑتا ہے، دوسرا دل میں پڑھ لیتا ہے تو درود اس نے بھی نبی رحمت پر بھیجا، درود اس نے بھی نبی رحمت پہ بھیجا، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر ایک آدمی آدمی بلند آباد سے کہہ دیتا ہے، دوسرے نے آہستہ کہتے ہیں تو اس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اس نے بھی آمین محمد الرسول اللہ سے سیکھی، اس نے بھی آمین محمد الرسول اللہ سے سیکھی، وہ بھی اسی رب العالمین کے سامنے پیشانی رکھ رہا ہے جس کے سامنے حضور نے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو کچھ تھوڑی سی قوت میں برداشت پیدا کرو، کسی نے آقا کی ایک ہزار کو اپنا لیا، کسی نے آقا کی دوسری سنت کو اپنا لیا، خادم تو سروسی دروازے کے ہیں، ہاں وہاں مخالفت نہیں ہو سکے گی جہاں کسی نے حضور کی چوکٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ اسلام نہیں ہے جہاں کچھ لوگ کچھ لوگ کر کے کفر کے ساتھ مصالحت کرتے نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام ہر انسان کو دو حق دیتا ہے، وہ حق آپ نہیں چھین سکتے، سب سے پہلا حق ہے زندہ رہنے کا، یہ اللہ کا حکم ہو کسی کو قتل کرنے کا تو وہ مالک ہے، آپ اس کی اطاعت میں جہاد کریں گے تو وہ قتل آپ نے نہیں کیا، مالک کا حکم ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے، وہ اس کی اصلاح کے لیے، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ اسے گمراہی کی تباہی سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن میں اور آپ کسی کی جان لینے کی وجہ نہیں، زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو اس نے دیا ہے جس نے پیدا کیا، اور دوسرا حق ہے عقیدہ رکھنا۔ حضور کے زمانے مبارک میں مشرکین مکہ کا راشد اللہ نے منع نہیں کر دیا تھا اس بات پر کہ تم میرے نبی کو نہیں مانتے، ان سے ہوا نہیں روکتی تھی، پانی نہیں روک دیا تھا، ان کو کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر دیا تھا، اس لیے کہ عقیدہ اختیار کرنے کا اس نے حق دے دیا ہے جس کا احسان تو روزے میں سے لے گا۔ میں اور آپ سوٹے سے اور بزورے شمشیر اور گن پوائنٹ پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ وہی عقیدہ اختیار کرے جو میرا، یہ حق ہر انسان کا یہ درست ہے کہ جہاں سے کوئی عقیدے کے اعتبار میں حضور کی چوکھٹ سے ہٹے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم حضور کے دروازے کی طرف جائیں گے، لیکن اس پر پتھر پھینکنے اور اسے گالی دینے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں۔ تو جب اتنی بڑا آگ کافر کے لیے موجود ہے تو مومن مومن کو ہی راضی ہو جائے گا، مسلمان مسلمان کو درد کے درد میں آزاد کیوں ہوگا؟ لوگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمیں واپس مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانا، میری جائے پتا ابھی وہی ہے، آپ کی جائے پنا بھی وہی ہے، میرے خاندان، میرے عزیز و اقارب، میرے دوستوں کے لیے بھی عافیت اسی صاحبان کے نیچے ہے، اور آپ بھی یہ یقین سے جان لیں کہ ہر طرح کی آپ کی اقاب کے لیے، آپ کے آنے والی نسل کے لیے، آپ کی موجودہ عہد کے لیے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں حکومت اسلام کا کچھ کیوں نہیں کرتی، لیکن ہم ہیں کہ اپنے اس 5.5-6 فٹ کے باڈی سٹریچر پر اسلام نافذ نہیں کرتے، دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پورے ملک پر کرے، اور ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی سلطنت پر جس کے ہم حکمران ہیں اس پر اسلام کا داخلہ ہم نے ممنوع قرار دے دیا ہے۔ شاید میں نے آپ کو کچھ نہ کیا ہو، لیکن میرے دل میں ایک درد ہے، ایک دکھ ہے جو مجھے درواتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں कि यह दर्द आम हो जाए, हर मुसलमान के दिल की धड़कन बने और ये एक तालीम बन जाए कि कोई हमें बुलाने न आए, हम आप खुद बेदार हो और उठकर अपना असली बनकर अपना बच्चे तलाश करें और चौपट पाले जिस पर से सारी सरकार अदर से तकसीब होती रही है और अवर तक तकसीब होती रही है। मुसलमानों, कोई भी, कोई मौलवी, कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान मेरे तुम्हारे और हुजूर की बारगाह आली के दरमियान हायल नहीं हो सकते। पीर वो पीर है जो हमें हुजूर के दरवाजे तक ले जाएगा, मौलवी वो मौलवी है जो हमें हुजूर की अदालत आए, आखिर वो आदमी है जो हमारे साथ मदीने को चले, दोस्त वो दोस्त है जो हमें रफाकत हुजूर की गुलामी में आजाद करे। लोगों फिक्र करो, अपनी औलाद से जो सिर्फ दौलत देकर जाओगे ये उनका कुछ नहीं संवारेगी, जो मकान हम देकर जाएंगे ये कभी गिर जाएंगे, जो मोटरें हम छोड़कर जाएंगे ये पूरी होकर तबाह हो जाएगी, लेकिन वो मोहब्बत की चिंगारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अपने दोस्तों, अपनी औलादों, अपने आवाज, अपने माहौल और अपने माशरे को दे जाएंगे, वो उसके लिए दो आलम में लूट की कभी। आइए अपने इस तन्हाई की तरफ बढ़े, जिसकी तरफ बढ़ना हमारा हक भी है, हमारी इज्जत और आबरू भी है, और जो आज भी उसी तरह से बच रहा है कि कोई उसके दरवाजे पर पहुंचे तो उसकी निगाह दो आलम के नशे को बराबर से आशना हो सकती है। अल्लाह करीम हम सबको हाजिर वाज तमाम मुसलमानों को इसकी तौफीक करना फरमाए।